آگے جو آیات ہیں, آیت نمبر 131 سے لے کر 121 سے لے کر آگے جو 60 آیات آ رہی ہیں, ان میں جنگ احد سے متعلق حکمتیں بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض جگہ پہ ڈانٹ بھی ہے مسلمانوں کو جو انہوں نے غلطیاں کیں, ان کو ڈھارس بھی دی گئی ہے. تو یہاں پہ سارا جنگ احد کا واقعہ ہے, اس کے اوپر تبصرہ ہے, جس کا آج پہلا پارٹ ہم دیکھیں گے. اس رکوع میں سمجھ لیں جتنی ڈیٹیل آگے آنی ہے اس کو, اس ان پوائنٹس کو, ان کی ہائی لائٹس جو ہیں وہ صرف اس رکوع میں جو آج ہم پڑھنے والے ہیں آیت 121 سے 129 تک, انشاءاللہ وہ ہم دیکھیں گے. پھر آگے تفاصیل جو ہیں, ڈیٹیلز جو ہیں, وہ آگے کے ہم آیات میں انشاءاللہ دیکھیں گے. مگر شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا غزوہ احد کے بارے میں جان لیتے ہیں مختصراً. کافی واقعات تو آتے رہیں گے, وہ انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے کہ کیا کیا اور بھی کچھ ہوا, مگر بریفلی غزوہ احد کا موقع کون سا ہے. اس کا بیک گراؤنڈ کچھ ایسے ہے کہ غزوہ بدر میں, جیسے آپ جانتے ہیں غزوہ بدر کب ہوا تھا, 2 ہجری میں 17 رمضان کو جمعے کے دن, ٹھیک ہے. جب غزوہ بدر ہوا اس میں کافروں کو بہت نقصان ہوا تھا, جانی بھی مالی بھی. ان کے بڑے بڑے لیڈر ابو جہل, مغیرہ, یہ میدان جنگ میں قتل ہوئے اور بہت سارے قید بھی ہو گئے تھے. مکہ اور ارد گرد کے علاقوں میں ایک صفے ماتم بچ گئی تھی کہ یہ کیا ہو گیا, ہم نے تو مسلمانوں کو سبق سکھانے کا سوچا تھا. فتح کے جشن مناتے ہوئے گئے تھے, اپنے ساتھ ڈانس کرنے والی لونڈیاں لے کر گئے تھے, سارے راستہ رقص کرتی رہ گئیں, اور انہوں نے سوچا کہ ہم بس پتہ نہیں جاتے ہی ہم نے کیا مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے. ابو سفیان نے کہہ بھی دیا تھا کہ قافلہ ہمارا جو ہے تجارتی قافلہ ہے وہ ہمارا ٹھیک ٹھاک سلامت سیف ہو گیا ہے, اب مسلمان کچھ نقصان نہیں کر سکتے. لیکن ابو جہل نے کہا کہ پھر بھی ہم جائیں گے اور ہم جو ہے نا جا کے مسلمانوں کو ایک ہی دفعہ ذرا سبق سکھاتے ہیں. تو وہاں گئے تو بجائے اس کے کہ یہ فتح ہوتی ان کو شکست ہو گئی. بریفلی میں آپ کو بتا رہی ہوں. اچھا اب کیا ہوا, جیسے آپ کو پتا ہے وہاں پہ بدر میں مسلمان صرف 313 تھے, 313, ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے, 70 اونٹ تھے, باقی سب پیدل تھے, ہتھیار بھی بہت کم تھے, نہ ہونے کے برابر, اور کافروں کی تعداد 3 گنا تھی, 1000 سے تھوڑی کچھ کم تھی, اور ہر ایک زرہ پہنے ہوئے تھے, ہر ایک جو ہے نا ضرورت سے زیادہ اس کے پاس وافر ہتھیار تھے. پھر بھی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی, ٹھیک ہے. اب جب یہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو کافروں کو تو اتنا اس کا دکھ ہوا, اتنا اس کا رنج ہوا کہ انہوں نے اس کے بعد یہ سوچ لیا کہ اب تو ہم نے چین سے نہیں بیٹھنا جب تک مسلمانوں سے انتقام نہ لے لے. ان کی عورتوں نے بناؤ سنگھار کرنا بند کر دیا, مرد عورتوں کے پاس آنا بند کر دیا مردوں نے, جب تک ہم انتقام نہیں لیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم مرثیے اور یہ بھی نہیں پڑھیں گے, نوحہ بھی نہیں کریں گے. اتنا ان کے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی, یہ ہوا کہ تو ہوا کیسے ہمارے ساتھ. اب انہوں نے تیاری شروع کر دی. وہ جو قافلہ ابو سفیان لے کر آیا تھا اس کو بھی سارا جو اس میں سے پروفٹ تھا وہ انہوں نے 50,000 دینار اسی کے لیے ڈونیٹ کر دیے کہ اگلی جنگ کے لیے ہم ڈونیٹ کرتے ہیں. اگلے ہی سال 3 ہجری میں اسی مہینے میں, شوال کے مہینے میں, 11th شوال تھی, ہفتے کا دن تھا جنگ احد کا جب واقعہ پیش آیا, تو عورتوں نے چونکہ بڑا مردوں کو بھڑکایا ہوا تھا, ان کی غیرت دلائی تھی, تو اب یہ بکھرے ہوئے پہنچے وہاں پہ, اتنے جذبات تھے ان کے, 3000 لوگ لے کر آئے, اور مدینہ کی چھوٹی سی بستی تھی. مدینہ سمجھ لیں اس وقت اتنا تھا جتنی آج پوری مسجد نبوی ہے نا, اتنا تھا. حکومت سعودیہ نے پلاننگ کر کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا پورا مدینہ تھا اس کو مسجد بنا دیا. تو اتنی سی جگہ پہ 3000 آدمیوں نے حملہ کرنا تھا. اب مسلمانوں میں مشورہ ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے یہ دی کہ کھلے میدان میں ہم مقابلہ نہ کریں, طاقت کم ہے, ہم مدینہ کے اندر رہ کے مقابلہ کرتے ہیں. تو بعض جو جوشیلے نوجوان تھے انہوں نے کہا, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو باہر نکل کے ان کے ساتھ لڑیں گے, اور ذرا جیداری سے لڑیں اور اس طرح لڑیں اور بہت ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ دشمن ہمارے بارے میں بزدلی کا گمان نہ کرے، تو ہم باہر نکل کے لڑیں گے۔ اور اکثر کی رائے یہ ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کے ساتھ کام کرتے تھے۔ حالانکہ ایک خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا تھا جس کا تعبیر یہی تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے ہی مقابلہ کیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے جب اکثریت نے یہی رائے دی، اور اتفاق دیکھیں کہ یہی رائے عبداللہ بن ابئی جو رئیس المنافقین تھا اس کی بھی یہی رائے تھی کہ ہم اندر ہی رہ کے لڑیں۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے ساتھ کوئنسائڈ کر رہی تھی اس کی رائے، لیکن فرق کتنا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی حکمت کی وجہ سے کہہ رہے تھے، وہ بزدلی کی وجہ سے کہہ رہا تھا۔ تو ایک ہی رائے دو لوگوں کی ایک ہو سکتی ہے، لیکن نیتیں فرق فرق ہو سکتی ہیں۔ تو خیر، بتانا یہ مقصد ہے کہ یہ ایک دفعہ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی رائے لی تھی، اور اس کی رائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ایک تھی، لیکن چونکہ زیادہ صحابہ دوسری طرف تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو مانا اور کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کھلے میدان میں جا کے مقابلہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں تشریف لے گئے اور ہتھیار وغیرہ آپ نے لگائے۔ جتنی دیر آپ گئے ہوئے تھے تو بعض جو بوڑھے صحابہ تھے انہوں نے نوجوانوں کو سمجھایا کہ عقل سے کام لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں تو تم اپنی بات کر رہے ہو تو اس میں نقصان ہو جائے گا۔ تو ان کو پھر خیال آیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی رائے مانتے ہیں، آپ مدینہ میں رہ کے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے یہی صحیح ہے، ہم اسی طرح تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اب نہیں، ایک پیغمبر کے یہ لائق نہیں ہے کہ جب وہ زرہ پہن لے اور ہتھیار لگا لے تو پھر بغیر قتال کیے ہوئے جسم سے یہ ہتھیار اتارے۔ تو اب یہ، یعنی اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر میدان میں نکلے۔ احد، آپ کو پتہ ہے احد پہاڑ جنہوں نے دیکھا ہوا ہے، احد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ تھا اور سامنے دشمن تھا، اور اس سے آگے پھر مدینہ کی بستی تھی۔ آپ دیکھ لیں نا، ایک جگہ مدینہ بنائے، رائٹ پہ مدینہ بنائے، اس کے آگے قریش کا لشکر، اس کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے اس لشکر کے، اسلامی لشکر کے پیچھے احد پہاڑ۔ یہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ کسی وقت ڈیٹیل آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ احد پہاڑ ہماری پشت پہ ہو۔ تو آل دا وے ٹرن لے کر دشمن کو پار کر کے اور پھر یہاں اس جگہ پہ پہنچے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 1000 آدمی تھے، مگر جو عبداللہ بن ابئی تھا، ظاہر ہے منافق تھا، 300 آدمیوں کو ساتھ لے کے وہ واپس مڑ گیا۔ اس نے کہا میرا مشورہ نہیں مانا۔ اب دیکھیں، وہاں تک پہنچ گیا، میدان تک پہنچ کے اس کے بعد کہنے لگا میرا تو مشورہ مانا نہیں، دوسروں کی رائے پہ آپ عمل کرتے ہیں، ہمیں پھر لڑنے کی کیا ضرورت ہے، ہم خامخواہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں۔ اب اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی ظاہر ہے منافقین ہی تھے، وہ بھی ساتھ اس کے چلے گئے۔ آپ دیکھ لیں، اب 1000 میں سے 300 لوگ نظروں کے سامنے واپس جا رہے ہیں، دشمن بھی ان کو دیکھ رہا ہے اور مومن بھی دیکھ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ اثر تو ہوتا ہے نا۔ ایک کلاس میں سے لوگ کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو، اتنے لوگ کلاس چھوڑ کے چلے گئے، دوسرے لوگوں پہ بھی اثر ہوگا، کہیں گے اچھا واقعی، پھر مجھے بھی رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ حوصلے پست کرنے والی چیز ہے نا، اور خاص طور پہ جہاں پہ جنگ ہونی ہے، تو ظاہر ہے کچھ مومن جو تھے ان کے اوپر بھی اثر ہوا، جس کا ذکر آج کی آیات میں ہم دیکھیں گے۔ لیکن خیر، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے دل تھام لیے اور وہ لوگ واپس نہیں گئے۔ اب کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 700 سپاہی تھے میدان جنگ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں ترتیب دی اور ان سارے انتظامات کیے، مصعب بن عمیر کو جھنڈا دیا۔ اس زمانے میں جھنڈا دینا ایک بہت بڑی ایک بات یہ ہوتی تھی کہ جب تک جھنڈا کھڑا رہتا تھا اس وقت تک لوگ سمجھتے تھے کہ ابھی تک ہم سٹیبل ہیں، اور جھنڈا گر جاتا تھا تو سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ ہار گئے ہیں۔ اور پشت کی طرف جو، چونکہ احد پہاڑ تھا، تو وہاں سے ڈر تھا کہ ایک طرف سے ایک راستہ تھا کہ یہاں سے کہیں دشمن آ کے پیچھے سے نہ حملہ کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ پیچھے کی طرف عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھ جو ماہر تیر انداز تھے ان کو یہاں پہ مقرر کیا کہ آپ لوگ یہاں پہ کھڑے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ان کو کہ چاہے ہمیں شکست ہو یا فتح ہو تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، اور یہ تک فرما دیا کہ اگر ہماری بوٹیاں بھی نوچ لیں دشمن تو پھر بھی تم نے یہاں سے نہیں ہلنا. 50 لوگوں کو وہاں پہ کھڑا کیا تھا اور آپ نے پوری اسٹریٹجی کے ساتھ لوگوں کو ان کی جگہوں پہ متعین کیا. ایون یہاں تک کہ ایک کرسچن ہسٹورین ہے وہ بھی یہ کہہ اٹھا کہ برخلاف اپنے مخالفین کے، یعنی آل دو یہ میرے اپوننٹس ہیں جو محض ہمت اور شجاعت ہی رکھتے تھے، برخلاف اپنے مخالفین کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالف تھے، ان کے برخلاف جو صرف ہمت اور شجاعت رکھتے تھے، ان کے اندر کیا تھا؟ جو کافر آ رہے تھے، ہمت تھی، جذبہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فن حرب کی نئی راہ نکالی. انہوں نے کیسے وار اسٹریٹجیز نکالی مکہ والوں کی بے دھڑک اور اندھا دھند لڑائی کے مقابلے میں، خوب دور اندیشی اور سخت قسم کی نظم و ضبط یعنی ڈسپلن سے کام لیا. وہ آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ان آیات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر کو جذبہ ہی صرف نہیں تھا بلکہ حکمت عملی. اور اس کے بعد جنگ شروع ہوئی. شروع کے اندر مسلمانوں کا پلہ بہت بھاری تھا، مسلمان جو تھے ایسے تھا کہ ان کو فتح مل گئی، اور واقعی ایسا ہوا، جو دشمن تھا وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گیا. اب جب دشمن میدان چھوڑ کے بھاگ گیا تو اب کیا ہے، ان کی جو مال غنیمت یعنی ان کی تلواریں ہیں، گھوڑے ہیں، جو بھی ان کی چیزیں ہیں جو پڑی رہ جاتی ہیں پیچھے، وہ سمیٹنے کے لیے مسلمان دوڑے. اب جو وہ تیر انداز تھے پیچھے کھڑے کیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو 50 لوگ تھے حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ، وہ بھی دوڑے کہ ہم بھی جا کے مال غنیمت جمع کریں. اب حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد دلایا، روکا ان کو، لیکن سوائے 10 لوگوں کے باقی سارے بھاگے. انہوں نے کہا کہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے کہا تھا نا، اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب تو ہمیں فتح مل گئی، اب کیا ضرورت ہے کھڑے رہنے کی، تو اب ہم سارے مل کے جا کے جلدی جلدی مال سمیٹیں. اس موقع پہ حضرت خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، ان نے جب دیکھا کہ یہ جگہ خالی ہے یہاں سے، تو اب آپ سوچ رہے ہیں پیچھے احد ہے، احد کے ساتھ میں جو ایک جگہ خالی ہے یعنی دامن میں پہاڑ کے، اس جگہ سے وہ لوگ انٹر ہوئے پہاڑ کا چکر کاٹ کے، اس درے سے انہوں نے حملہ کیا، اور وہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں، حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھ 10 لوگ تھے صرف، ان کو شہید کیا، وہ تو ڈیفینڈ نہیں کر سکے تھے، اور وہاں سے پیچھے سے آ کے جب وہ ٹوٹ پڑے تو آپ یہ خود سوچیں کہ مسلمان تو اس وقت تو بالکل ان اویئر تھے، وہ تو ابھی مال سمیٹ رہے تھے، ان کے اوپر سے جب حملہ ہوا تو اتنا ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ پینک میں آ گئے، اور ایک دم اتنی افراتفری پھیل گئی، ایسے ہو گیا کہ کوئی کدھر بھاگ رہا تھا، جدھر جس کا منہ تھا وہ اس طرف کو بھاگ رہا تھا، اس میں اتنے سارے مسلمان شہید ہو گئے، اور اتنی بدہواسی ہو گئی کہ ان کو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ ہم کس کو مار رہے ہیں، کس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. حتیٰ کہ حضرت حذیفہ، ان کے والد تھے حضرت یمان، مسلمان بدہواسی میں ان کے باپ کو ہی قتل کرنے لگ گئے، اور یہ چلا رہے ہیں لوگوں میرے باپ ہیں، یہ میرے باپ ہیں، وہ کون سن رہا تھا اس وقت جنگ کے اندر، آپ کو خود ہی پتہ ہے کتنی پینک ہوگی اس وقت، کیا حالات ہوں گے، اور ان کے سامنے ان کے باپ کو پارا پارا کر دیا گیا، اور انہوں نے اوف تک نہیں کی، تلوار نہیں اٹھائی، لڑنے نہیں لگ گئے ان سے، بس یہ فرمائے اغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے اس پہ. تو یہ حال ہو گیا تھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بھی صرف 10-12 جان نثار رہ گئے تھے. سوچیں جب ظاہر ہے لوگ بھاگ گئے ہیں تو اس وقت کیا حال ہوگا، اور اس میں افواہ بھی پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے، اب تو بالکل ہی مورال ڈاؤن ہو گیا صحابہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہو گئے. اور جب لیکن بعد میں صحابہ کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سلامت ہے، زندہ ہے، تو وہ ہر طرف سے سمٹ کے آپ کی گرد جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرنے لگے. تو اب ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ، جیسے ڈیٹیلز آئیں گی پھر ہم دیکھتے جائیں گے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب صبح سویرے نکلے تم اپنے گھر والوں میں سے. کہا جاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ کے پاس تھے, تو وہاں سے صبح سویرے نکلے. میں نے آپ کو کیا بتایا, فجر کا جو ٹائم ہوتا ہے ہماری, فجر کی اذان کے بعد طلوع آفتاب تک جو ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں, وہ ٹائم اس وقت نکلے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, کام کو جب شروع کرنا ہوتا ہے, کوئی اہم کام کرنا ہوتا ہے, تو اس وقت صبح سویرے انسان شروع کرے نا تو اس کام میں برکت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ 10-11 بجے اٹھے اور اس کے بعد کام شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی صبح میں برکت اللہ نے رکھ دی. تو صبح سویرے آپ نے اپنے گھر والوں میں سے نکلے, اور گھر والوں کو چھوڑ کے نکلنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے. آپ اس سے اندازہ کر لیں, یہ تو جنگ کی کال ہے نا, ہمارے لیے نماز کی کال آتی ہے ہر روز 5 دفعہ جب ہم گھر والوں میں مزہ کر رہے ہوتے ہیں, گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں, یا گھر والوں کے ساتھ سوئے پڑے ہوتے ہیں. اس وقت سب چھوڑ کے اٹھنا اور مصلے پہ کھڑے ہونا کتنا مشکل لگتا. کئی لوگوں کی تو ہمت ہی ٹوٹ جاتی ہے. ایک تو صبح سویرے کا ٹائم, اس وقت کون اٹھے, پھر جو گھر والے ہیں ان کو کون چھوڑ کے جائے. لیکن دیکھیں جب اللہ کی خاطر کام کرنا ہوتا ہے تو پھر نہ نیند آڑے آتی ہے نہ گھر والے پیر روکتے ہیں. دونوں کو چھوڑ کے انسان صرف ایک اللہ کی خاطر نکل سکتا ہے, جس کو اللہ کی خاطر کوئی کام کرنا ہو. تبوی المؤمنین, بٹھا رہے تھے تم مومنوں کو. یہ کب کی بات ہے, جو میں نے جو آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وار اسٹریٹجیز جو تھی بیسٹ تھی. کہ دیکھیں یہ کرسچن ہسٹورین نے بھی اس کا اعتراف کیا, یہ معرف القرآن میں آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں, کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت پلاننگ کی تھی, اور پلاننگ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھایا تھا مقاعدہ للقتال, ٹھکانوں پہ جنگ کے لیے. یہ دیکھیں یہ اہم بات ہے نا, ورنہ قرآن میں کوئی بھی غیر اہم چیز جو ہو نا اس کو مینشن نہیں کیا جاتا, لیکن یہ ایک اہم بات ہے, اس لیے اس کو خاص طور پہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس ٹائم پہ نکلے, کن لوگوں کو چھوڑ کے نکلے, اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے. انسان کہتا ہے ہائے گھر والوں کو چھوڑ کے کیسے جاؤں, اور وہاں پہ جہاں پہ میری جان جا سکتی ہے گھر والوں کو چھوڑوں کیسے. چھوٹی سی چیز کے لیے ہم نہیں چاہتے کہ دین کا کوئی کام ہو, تعلیم ہو, ہم کہتے نہیں گھر سے کیسے نکلیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ اللہ پہ بھروسہ ہونا ہے وہاں پہ پراپر پلاننگ بھی کی. کافروں کی طرح نہیں کہ جو جنون اور جذبہ لے کر ہی بس بھاگے چلے جا رہے ہیں کہ جوش ہے ہمارے اندر, جذبہ ہے ہمارے اندر. نہیں, مومن کے اندر جوش جذبہ تو ہوتا ہے لیکن عقل مندی بھی ہوتی ہے, ڈسپلن بھی ہوتا ہے. آج ہمارے اندر کیا رہ گیا, صرف جوش جذبہ ہی رہ گیا, جنون جنون, بس جنون کے اندر ہم سوچتے ہیں ہم پوری دنیا فتح کر لیں. جنون سے نہیں ہوتی, عقل عقل اور ڈسپلن, اور ڈسپلن ہی ہمارے اندر ختم ہو گیا. اور کہا جاتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفیں بنا رہے تھے تو ایسے تیر کی طرح ان کو سیدھا کر رہے تھے. تو ہمیں تو صفہ آج تک نہیں بنانی آئی, جو دن میں 5 دفعہ نماز کے لیے مسجدوں کے اندر جاتے ہوں, صف ان کو نہ بنانی آئے جن کی صفیں فرشتوں کی صفوں سے ملتی ہیں, تو آگے کیا کام کریں گے. ڈسپلن کی خلاف ورزی تو یہیں ہو گئی. واللہ سمیع علیم, اللہ سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے, خود وہ دیکھ رہا ہے, وہ خود تمہاری باتیں سن رہا ہے, جو کوئی دلوں میں خیالات آ رہے ہیں یا جو کوئی تبصرے کر رہے ہیں. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا, اب یہ وہ بات ہو رہی ہے جو میں نے آپ کو کہا کہ عبداللہ بن ابی جب واپس لے کے گیا اپنے 300 ساتھیوں کو, تو اوس کا ایک گھرانہ تھا, اس کا نام تھا بنو حارثہ. جیسے ایک قبیلہ ہوتا ہے نا, ایک قبیلے کے اندر بھی تو گھرانے ہوتے ہیں نا, جیسے قریش میں بنو ہاشم ہے, تو اوس کے اندر بنو حارثہ ایک گھرانہ تھا, پورا اوس کا قبیلہ نہیں. اسی طرح خزرج میں ایک گھرانہ تھا بنو سلمہ کا. تو یہ جو دو گروپس تھے نا, یہ اس سے متاثر ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نمبر دیکھا نا, ہائے اب ہم کم ہو گئے, 30% تو ہمارے لوگ واپس چلے گئے, اب کیا ہوگا. تو انہوں نے بزدلی دکھائی, حالانکہ وہ سچے مسلمان تھے, وہ منافق نہیں تھے. لیکن دیکھیں اس سے پتا چلتا ہے ایمان والوں میں بھی کبھی خوف آ سکتا ہے. ان کی ایمان میں یہ نہیں ہوتا کہ ایمان نہیں ہے ان کے اندر, لیکن انسان ہونے کے ناطے کبھی وہ بھی بزدلی دکھا سکتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے, آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. تو اب دیکھیں 3000 کے مقابلے میں کتنے رہ گئے, 700. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ ولیہما، اللہ ان کا ولی ہے، ان دونوں کا ولی اللہ تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈھارس ڈال دی، ان کے دل مضبوط کر دیے، وہ واپس نہیں مڑے، حالانکہ بزدل ہو گئے تھے، انہوں نے بھی یہ خیال کیا ہم چلے جاتے ہیں واپس، کیونکہ ان کو بھی کیا تھا کہ کم ہو گئی ہے تعداد، لیکن اللہ چونکہ ان کا مددگار تھا، اللہ نے ان کے دلوں کو جما دیا. دیکھا ان کے دل اللہ نے نہیں جمائے عبداللہ بن ابی کے ساتھیوں کے، کیونکہ ان میں منافقت تھی، ان کے دل جما دیے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے اللہ پہ توکل کریں. توکل کیا ہے؟ بھروسہ، اللہ پہ بھروسہ کرو. جب تم نے اپنے ظاہری اسباب جمع کر لی، اپنی پوری ہمت کوشش کر لی، اس کے بعد رزلٹ اللہ کے سپرد چھوڑو. ٹھیک ہے. اچھا ہم توکل کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھ جائیں، نہ ہم کوئی کوشش کریں، نہ ہم کوئی بھاگ دوڑ کریں، نہ ہم کوئی محنت کریں، بس جی اللہ پہ ہم نے توکل کیا، بس جی اللہ نے کرنا ہوگا تو کر دے گا، بس جی اللہ پہ ہمارا بھروسہ ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی اسٹریٹجی بھی کی، لے کے بھی ان کو نکلے، زرہ بھی پہنی، سب کیا نا، ہتھیار بھی لگائے. توکل دیکھنا ہے تو یہاں سے دیکھیں، پھر اس کے بعد اللہ پہ توکل کیا. یہ نہیں کہ آپ کچھ کریں نا، کوئی عقل نہ لڑائیں، کوئی سمجھ کا مظاہرہ نہ کریں، کوئی تیاری نہ کریں، کوئی کوشش نہ کریں، بس توکل ہے ہمارا. تو خالی خالی توکل نہیں ہوتا، توکل اس طرح سے ہوتا ہے آپ محنت پوری کریں پھر اللہ پہ چھوڑیں. تو ان کو کہا گیا کہ مومن کو تو چاہیے اللہ پہ بس بھروسہ کرے، تعداد چاہے 700 ہے چاہے کتنی بھی ہے، تم یہ نہ دیکھو تعداد کتنی ہے، اللہ کے اوپر اپنا بھروسہ رکھو. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اب یہاں پہ بدر کی بات آتی ہے. اب یہاں سے لے کے اس آیت سے لے کے آیت نمبر 127 تک بدر کی بات کی گئی، اللہ تعالیٰ نے بدر کی یاد دلائی، دیکھا تھا تم نے بدر میں تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا. اب بدر کی یاد کیوں دلائی؟ ایک تو یہ مسلمانوں کو بتانا مقصد تھا کہ تم سوچتے ہو کہ تعداد سے کوئی فرق پڑے گا، تمہیں یاد نہیں ہے بدر میں کیا ہوا تھا؟ بدر میں 313 تھے تم صرف، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کتنے گھوڑے تھے، 2 گھوڑے تھے صرف. دوسری طرف وہ تو ان کا تو حال یہ تھا کہ انہوں نے اپنے گھوڑوں کے اوپر بھی نا سونے کے زیور پہنائے ہوئے تھے، ان کا یہ حال تھا، عمدہ سے عمدہ گھوڑا تھا ان کے پاس، اور ان کے پاس صرف 2، کیونکہ یہ لڑنے تھوڑی گئے تھے، یہ تو قافلے کو فالو کرنے گئے تھے جو تجارتی قافلہ آ رہا تھا، اور ان کو تو نہیں پتا تھا کہ ہم نے لڑنا ہے وہاں پہ. ان کے پاس بہت کم تلواریں تھیں، اور وہ تلواروں سے لیس تھے، ان کے پاس ہر طرح کا اسلحہ تھا، کیونکہ وہ تو پوری طرح تیاری کر کے آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں بدر نہیں یاد ہے، تم یہ چیزوں پہ بھروسہ کرتے ہو. اور دوسری بات یہ بھی یاد دلائی گئی کہ دیکھو تم اتنے افسردہ نہ ہو کہ تمہیں شکست ہو گئی، یاد کرو بدر، اچھے دنوں کی یاد دلائی نا. جب انسان ڈپریشن میں جانے لگتا ہے نا تو اس کو کیا چاہیے؟ ان دنوں کو یاد کرے جو اچھے دن اس کی زندگی میں آئے، اچھے بھی تو دن اللہ نے دکھائے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ اس ڈپریشن کے دنوں کو بھی اچھے دنوں میں بدل سکتا ہے. تو کبھی غم ہے کبھی خوشی ہے، اللہ اس جب اللہ نے وہ خوشی کے دن دیے تھے، اس غم کے دنوں کو بھی اللہ اوور کر دے گا. تو وہ خوشی کے دن اللہ نے یاد دلایا، وہ فتح کے دن یاد دلایا. یاد ہے تم نے جب نصرکم اللہ ببدر، اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں، اس وقت بھی تم زیادہ نہیں تھے، وہ انتم اذلہ، اور تم کمزور تھے. کتنے کمزور تھے؟ اس وقت بھی 1000 کے مقابلے میں 313 تھے، ساز و سامان کا بھی فرق تھا. ہاں یہ بھی ایک بات ہے، 2 لوگوں کے پاس صرف تلواریں تھیں، صرف 2 لوگوں کے پاس. اب آپ سوچیں گے کیسے لڑائی ہوگی، لیکن اللہ کی مدد تھی، بس ایمان تھا ان کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فالو کیا تھا، اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کمی ہو گئی تھی. تو تمہاری اللہ نے وہاں بھی مدد کی تھی جب تم بہت کمزور سے. فتق اللہ، بس ڈرو اللہ سے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی اللہ کا تقوی کیوں اختیار کرو؟ اللہ کا تقوی ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی تو فتح ملے گی، اور فتح ملے گی تو تم شکر ادا کرو گے. اس تقول للمؤمنین، جب تم کہہ رہے تھے مومنوں کو، کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو کیا کہہ رہے تھے, کس موقع پہ کہہ رہے تھے؟ یہ جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے کہہ رہے تھے, جب ایمان والے ظاہر ہے دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے تو اسباب بہت کم ہیں, اب کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صحابہ کو اتنی پیاری تسلی دی, اللہ یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین, کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے اتارے ہوئے؟ کس طرح آپ نے ان کا مورال بڑھایا کہ اللہ تمہارے لیے 3000 فرشتے بھیج دے آسمان سے اتر آئیں, کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اب دیکھ لیں کسی بھی جگہ پہ ایک لیڈر کا رول کیا ہوتا ہے, کہ کبھی بھی اپنے انڈر جو لوگ ہیں نا, چاہے اس کے سبارڈینیٹ ہیں, چاہے اس کی فوج ہے, چاہے اس کے گھر والے ہیں, جو لیڈر ہوتا ہے نا, جو ٹاپ پہ ہوتا ہے, جو سربراہ ہوتا ہے, اس کا کام یہ ہے اپنے لوگوں کو ڈس ہارٹ نہ ہونے دے, ان کے حوصلے پست نہ ہونے دے. کسی بھی معاملے میں, چاہے جنگ کا معاملہ ہو, گھر کا معاملہ ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, اگر آپ اپنے بچے کو بھی کہہ دیں گے نا تم نے تو کبھی پاس ہونا ہی نہیں ہے, تم سے تو کبھی یہ ہوگا ہی نہیں, تو پھر وہ بھی اس کا مورائل ڈاؤن ہو جائے, ڈس ہارٹ ہو جائے. تو اس لیے وہ حوصلے کو بڑھانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں, اور یہ کوئی ایسے جھوٹ موٹ بات نہیں تھی, اللہ کی طرف سے تھا کہ تم تعداد کی کمی سے نہ ڈرو کہ ہم زیادہ نہیں ہیں, کیا ہوگا, ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے, ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں. تو اگر وہ 1000 آ رہے ہیں تو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے 3000 فرشتے آ رہے ہیں. اور قتادہ فرماتے ہیں کہ یوم بدر کو, کیونکہ سورہ انفال میں ہے کہ 1000 سے اللہ نے مدد کی تھی, تو قتادہ فرماتے ہیں کہ یوم بدر کو پہلے 1000 سے مدد ہوئی, پھر 3000 سے, پھر 5000 سے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی کہ یہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ آ کے جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ آپ اصحاب بدر کو کیسا سمجھتے ہیں, آپ نے فرمایا سب سے افضل, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری دی دی تھی اللہ کی طرف سے کہ اب آج کے بعد یہ جو بدری صحابی ہیں نا, جو جنگ بدر میں جنہوں نے حصہ لیا, آج کے بعد یہ کوئی بھی عمل نہ کریں گے تو اب بھی ان کے لیے کافی ہے, اتنی بڑی ان کی فضیلت تھی. تو جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے اسی طرح وہ فرشتے جنہوں نے بدر میں حصہ لیا تھا سب فرشتوں سے افضل ہیں. تو واقعی فرشتے اترے تھے, یہ کوئی ایسی جھوٹی تسلیاں کی بات نہیں تھی کہ آ رہے ہیں بھائی تمہارے لیے, تمہارے لیے غیب سے مدد آ رہی ہے, بس تم اپنا مورال, نہیں نہیں نہیں, فرشتے واقعی آئے تھے. اور یہ بڑے, ان فرشتوں کا بھی مقام بہت اونچا ہوا جن فرشتوں نے بدر میں حصہ لیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا, کیوں نہیں, یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تھی نا جو پہلی تھی 3000 لوگوں کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں, ان تصبروا وتتقوا یأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین, کیوں نہیں, اگر تم صبر کرو گے, تم تقوی اختیار کرو گے, اور وہ اگر جو دشمن ہے پورے جوش سے تمہارے پر حملہ کرتا ہے تو اللہ بھی تمہاری مدد بڑھا دے گا. اب اللہ نے کیوں مدد بڑھائی؟ تصبروا وتتقوا, تم صبر اگر کرو گے, جمے رہو گے, ڈٹے رہو گے, بھاگ نہیں جاؤ گے, صبر یہ بھی تو ہے نا جمے رہنا, اور اللہ کا تقوی تمہارے اندر ہوگا. یعنی تقوی کیا ہے یہاں پہ, دیکھیں ہر چیز میں تقوی آ رہا ہے نا, تقوی گھر کی زندگی میں بھی ہے, میدان جنگ میں بھی ہے, تقوی تجارت میں بھی ہے, تقوی لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں بھی ہے, تقوی کافروں کے ساتھ ڈیلنگ کے اندر بھی ہے. کتنی جگہ پہ تقوی کی بات آ رہی ہے کہ پلان کرتے ہوئے, فیصلہ کرتے ہوئے کوئی کام اللہ کی ناراضگی کا نہ ہو جائے. تم نے تقوی اور صبر, اگر یہ تم نے دو کام کیے تو 3000 نہیں, اللہ تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں کے ساتھ. اور وہ فرشتے کیسے, نشان لگے ہوئے فرشتے, جیسے آج بھی فوج میں یا کھلاڑیوں میں دیکھا نا آپ نے, ڈفرینٹ بیجز لگائے ہوتے ہیں کھلاڑیوں میں, ڈفرینٹ کلرز کے یونیفارم پہنے ہوتے ہیں انہوں نے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ ہے. اسی طرح اس وقت جنگ بدر کے دن بھی جو فرشتے تھے اترے تھے نا, وہ بھی نشان زدہ تھے. اور کیسے ان کے نشان تھے, حضرت علی فرماتے ہیں کہ بدر کے دن فرشتوں کے گھوڑوں کی نشانی یہ تھی کہ ان کے ماتھے سفید تھے, اور فرشتوں کی بھی نشانی تھی کہ ان کے سفید رنگ کے لباس تھے. سبحان اللہ, اللہ نے ایسے فرشتے اتارے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن فرمایا, یہ جبرائیل ہیں جنہوں نے گھوڑے کے سر کو پکڑا ہوا ہے اور ان پر جنگی ہتھیار ہیں. بخاری کی حدیث ہے یہ. اسی طرح مسلم کی حدیث ہے, ابن عباس فرماتے ہیں کہ بدر کے دن ایک مسلمان ایک مشرک کے پیچھے دوڑا تھا جو اسے آگے آگے تھا, مشرک آگے آگے تھا مسلمان پیچھے پیچھے. اتنے میں اس نے اپنے اوپر سے ایک کوڑے کی آواز سنی اور ایک گھڑ سوار کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا, اے ہیزوم آگے بڑھ. ہیزوم اس فرشتے کے گھوڑے کا نام تھا. پھر اچانک اس نے دیکھا کہ وہ مشرک اس کے سامنے گرا پڑا ہے, اور اس مسلمان نے اس مشرک کی طرف دیکھا تو اس کی ناک پہ چوٹ تھی اور اس کا چہرہ اس طرح پھٹ گیا تھا جیسے کوڑا لگا, اور اس کا پورا جسم نیلا ہو گیا تھا. تو اس انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے یہ واقعہ بیان کیا. آپ نے فرمایا, ہاں تم نے سچ فرمایا, یہ تیسرے آسمان سے مدد آئی تھی. اور یہ بھی ہے کہ فرشتوں کی علامت یہ تھی, انہوں نے امامے پہنے ہوئے تھے اور ان کے جو شملے تھے ان کو کندھوں کے درمیان لٹکایا ہوتا ہے, ہوتا ہے نا پگڑی کا شملہ ہوتا ہے, تو ان کے اماموں کا رنگ جو تھا وہ سب زرد اور سرخ تھا, اور ان کے گھوڑوں کی پیشانیاں جو تھیں ان پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں. اور اسی طرح یہ بھی آتا ہے حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں صاحب بن ابھی حبیش نے بیان کیا تھا کہ بخدا مجھے کسی انسان نے گرفتار نہیں کیا تھا اس دن بدر کے دن. ان سے پوچھا گیا پھر کس نے تمہیں اریسٹ کیا تھا, انہوں نے کہا جب قریش نے شکست کھائی تو میں نے بھی ان کے ساتھ شکست کھائی, مجھے سفید رنگ کے ایک لمبے آدمی نے گرفتار کیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ایک چتکبرے گھوڑے پہ سوار ہو رہا تھا اور اس نے مجھے رسیوں سے باندھا تھا. دیکھیں, اور یہ بھی ہے حضرت حکیم بن حزام بیان فرماتے ہیں, اس وقت یہ اسلام نہیں لائے تھے, بیان فرماتے ہیں میں نے اس دن دیکھا آسمان ایک سیاہ چادر سے ڈھکا ہوا ہے. اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آسمان سے کوئی چیز آ رہی ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہو رہی ہے. اسی طرح جنگ بدر کے بعد ابو سفیان مکہ کے لوگوں میں جنگ کے احوال بیان کر رہا تھا, تو اس نے کہا ہم نے زمین اور آسمان کے درمیان سفید رنگ کے سوار دیکھے جو چتکبرے گھوڑوں پہ تھے, اور وہ ہم کو قتل کر رہے تھے اور ہم کو قید کر رہے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہی فرشتے اترے تھے. اب یہ الگ بات ہے کہ جو ہے نا بعض لوگ اس کی تاویلیں کر دیتے ہیں کہ نہیں اس طرح سے نہیں ہوا یا کچھ ہے, تو یہ قرآن کی آیات کا انکار ہے. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم, نہیں بنایا اس کو مگر اللہ نے خوشخبری تمہارے لیے. یہ فرشتوں کی جو آمد تھی نا اس لیے تھی تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دے, یہ خوشخبری کے لیے تھی. ولتطمئن قلوبکم بہ, اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. کیونکہ دیکھیں انسان کی یہ بہت بڑی کمزوری ہے, وہ نہ تعداد اس کو بہت متاثر کرتی ہے, امپریس کرتی ہے. اگر اس کو ہو کہ اتنے سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں, مثلا آپ کو ہی کہہ دے کوئی, اب تو ظاہر ہے کوئی نبی یا کچھ نہیں ہے, لیکن کوئی کہہ دے آپ کے لیے اللہ کی طرف سے غیبی مدد آئے گی آپ دیکھنا, تو آپ کے ویسے ہی حوصلے اتنے بلند ہو جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں واقعی. تو آپ سوچیں وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ 3000 فرشتے تمہارے لیے مدد کے لیے آ رہے ہیں, تو ان کا حوصلہ کتنا بڑھ گیا ہوگا, دل کو کتنی تسلی ہوئی ہوگی. تو تاکہ تمہارے دلوں کو سکون آ جائے کہ ہماری غیب سے فرشتوں سے مدد کی جا رہی ہے, حوصلے بلند ہو جائیں. کیونکہ انسان نا گنتی پہ پتہ نہیں کیوں اتنا زیادہ متاثر ہوتا ہے کہ آپ اتنے سے اندازہ لگا لیں. کئی لوگ میرے سے پوچھتے رہتے ہیں کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں, کئی دفعہ میرے سے کوسچن ہوا ہے, حالانکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ نے پڑھنا ہے تو آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کتنے لوگ آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, لیکن شاید یہ بھی تعداد لوگوں کو متاثر کرتی ہے کہ زیادہ لوگ ہوں گے تو شاید ان کو اتنی شوق ہوگا پڑھنے کا یا کیا ہوگا. تو انسان بس سائیکولوجیکلی نا وہ اس سے متاثر ہوتا ہے. تو وہاں اللہ نے دل کی تسلی کے لیے ایک خوشخبری دینے کے لیے ان کو نازل کیا. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یاد رکھنا اللہ فرشتے بھیجنے کا محتاج نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کسی غیبی کوئی مدد اس کی طرف سے آنے اس چیز کا محتاج نہیں ہے تمہاری مدد کے لیے. याद रखना उसके लिए तो कुन्नी काफी है, मदद सिर्फ अल्लाह की होती है। तुम ये ना सोचना फरिश्ते उतरेंगे तो मदद होगी, ये होगा तो मदद होगी, नहीं नहीं है मदद, मगर मीन इंदिल्लाह, अल्लाह के पास से, वो जो गालिब भी है हिकमत वाला भी है। जाए ना, तो अल्लाह ताला को किसी की भी जरूरत नहीं है, फरिश्तों के बगैर भी मदद कर सकता है, कोई ना लड़े तो तब भी अल्लाह इन दुश्मनों को गारत कर सकता है। पिछली कौमों को अल्लाह ने तबाह किया ही था ना, लेकिन तुम्हारी दिल की तसल्ली के लिए बस अल्लाह ने इनको भेजा है। और वैसे तो आपको पता है ना, एक फरिश्ता भी जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उठा के पूरी बस्ती अपने पर पे उठाई थी और उठा के फेंक दी थी, तो एक फरिश्ता सारे लोगों को इनको ख़त्म कर सकता था। 1000 लोग क्या थे, एक फरिश्ते के लिए भी ये कुछ भी नहीं है। फिर अल्लाह ने 3000-5000 क्यों भेजे तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें ना हो कि इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, इतने सारे फरिश्ते मेरे साथ मदद के लिए आ रहे हैं, तो फिर उनके हौसले बढ़ जाएंगे। तो अल्लाह की मदद वैसे भी आई, अल्लाह ने हवा का रुख मोड़ दिया, मुशरिकीन की तरफ कर दिया, जिसकी वजह से रेत उड़ उड़ के जा रही थी, मुशरिकों की आंखों में पड़ रही थी। अल्लाह ने बारिश बरसा दी, वहां पे जमीन सारी ऐसी हो गई कि मुसलमान चूंकि ऊपर के हिस्से पे थे तो वहां पे तो चलना फिरना आसान हो गया, लेकिन मुशरिकीन जो थे वो नीचे की तरफ थे, तो वहां पे सारा पानी वहां पे जमा हो गया, कीचड़ हो गया। अल्लाह की मदद ही थी ना ये। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मट्टी उठाई और उनकी तरफ फेंकी, वो सारे उनकी आंखों में ऐसे था कि एक एक की आंख में मट्टी चली गई, उनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। तो ये सारी अल्लाह की मदद थी, अल्लाह की तरफ से तो मदद आई तुम्हारे लिए। याद रखना, मदद नहीं है मगर सिर्फ अल्लाह की तरफ से, वो अजीज है, हकीम है। वो चाहे फरिश्तों से मदद करे, चाहे वो हवा से मदद कर दे, चाहे वो बारिश से भेज के मदद कर दे, चाहे वो कुछ भी ना भेजे, ऐसे ही कुन कह के वैसे ही मदद कर दे। तो भरोसा तुम्हारा अल्लाह पे होना चाहिए, को फरिश्तों पे या किसी तादाद पे या किसी के साथ होने पे नहीं। बस अल्लाह साथ है तो सब साथ है, सारी खुदाई साथ है। लियक्ता तरफम मिन अल्लदीन कफरू औ यकबितहुम फयनक़लिबू ख़ाइबीन, ये अल्लाह ने इसलिए किया ताकि वो एक ग्रोह को, एक बाजू इनका काट दे, जिन्होंने कुफर किया ना उनका एक बाजू कट जाए। और बाजू कैसे कटा, देखें, अबू जहल मारा गया, उकबा बिन अबी मुईद मारा गया, वलीद बिन मुगैरा मारा गया, उमैया मारा गया, जो हज़रत बिलाल को इतना उनके ऊपर जुल्म करता था, जिसके हज़रत बिलाल गुलाम थे, वो मारा गया। और यकबिता हम फैन कलिबु ख़ाइबीन, या रुसवा करें इनके, कितनी इनकी जिल्लत हुई और ये नाकाम होकर वापस लौटे। अल्लाह ताला ने इनको ये शिकस्त दिखानी थी, तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के हाथों इनको ये शिकस्त दी। लैसा लका मिनल अम्र शैउन, अब देखें वहां तक ये आयत 127 तक बदर का, यहां तक बदर का वाक्या मुकम्मल हो गया। अब आगे फिर ओहद की तरफ आए। अब इस आयत में 128 में भी बहुत एक समझने की बात है, और वो ये है कि मैदान ओहद में मैंने जैसे आपको बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जख्मी हो गए थे, और हालत वो हो गई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक शहीद हो गया और चेहरे पे भी जख्म आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से खून बह रहा था। और जब ये हालत हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से उस वक़्त ये निकला कि वो कौम कैसे फलाह पा सकती है, वो कौम कैसे फलाह पा सकती है जिसने अपने नबी के चेहरे को खून से रंग दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज फरमाए तो ये आयत उतरी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि यानी ये कौम कैसे फलाह पाएगी कि जब जो अपने नबी को ऐसे जख्मी करते, हालांकि वो इन्हें अल्लाह की तरफ बुला रहा है, नबी का तो क्या कसूर था, अल्लाह की तरफ ही बुला रहे थे, तो कैसे फलाह पाएगी ऐसी कौम। तो इस चीज के ऊपर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना फरमा दिया कि आप ये बात नहीं कह सकते, लैसा लका मिनल अम्रि शैउन, नहीं है आपके लिए मामले में से कोई इख्तियार, कोई चीज आपके हाथ में नहीं है ऐ नबी, यानी किसी की भी हिदायत आपके हाथ में नहीं है कि आप ये कहें कि कैसे फला पाएगी ये, مطلب تھا کہ کیسے ان کو ہدایت مل سکتی ہے یہ جنہوں نے اپنے نبی کو اس طرح سے زخمی کر دیا. اے نبی آپ یہ نہیں کہہ سکتے، یہ آپ کا اختیار ہی نہیں ہے، یہ اللہ ہے، وہ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اگر اختیار ہوتا تو آپ خود ہی دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت ابو طالب ایمان لے آئیں، آخر دم تک وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کہ چچا آپ میرے چاہے کان میں ہی بول دیں، آپ ایک دفعہ کلمہ پڑھ دیں تاکہ اللہ کے آگے میں یہ کہہ سکوں کہ آپ ایمان لائے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کو آپ چاہیں، اور آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہے کوئی بھی چیز. یہاں پہ بھی فرما لیا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کیسے ان کو فلاح ملے گی، یہ اللہ کا کام ہے، جس کو چاہے ہدایت دے دے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کون فلاح پائے گا اور کون تباہ ہوگا. کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے اس میں، کتنا بڑا سبق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، اور ہم کتنے ہر وقت فتوے دے دیتے رہتے ہیں کہ فلاں کو تو کوئی نہیں ہدایت مل سکتی، فلاں کو تو اس کو تو کبھی کوئی جنت مل ہی نہیں سکتی، یہ تو ہے ہی جہنمی، یہ تو ہے ہی ایسے، اس نے نہیں کبھی ٹھیک ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ لوگ ہلاک ہو گئے تو وہ خود سب سے پہلے ہلاک ہونے والا. اور ہم چار کام کر لیتے ہیں نا تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو بخشے بخشائے ہو گئے، ہم ٹاپ پہ پہنچ گئے، اب باقی سارے یہ چھوٹی چھوٹی کیڑے نظر آتے ہیں، یہ تو حقیر ہیں، یہ تو ایسے کرتا ہے فلاں، ایسے کرتا ہے فلاں، اس کو کیا ہدایت ملے گی، دیکھو اس نے تو ایسے کیا. نہیں نہیں نہیں، لیس لک من الامر شیء. ان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منع کر دیا، میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم کسی کے اوپر یہ فتوے لگائیں کہ کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی، یا یہ فلاں کو کہاں کچھ جنت ملے گی، فلاں تو بڑا گیا گزرا ہے، فلاں تو ایسا ہے. یہ کمنٹس ہم عام زندگی میں بھی کسی کو نہ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. خواہ وہ معاف کر دے ان کو، اللہ کی مخلوق ہے، وہ چاہے تو کسی کو ہدایت دے دے. اور واقعی دیکھیں، خالد بن ولید ایمان لے آئے، ابو سفیان ایمان لے آئے، اکرمہ بن ابو جہل ایمان لے آئے، اور یہی خالد بن ولید ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، یہ اللہ کی تلوار بنے تھے. اللہ اکبر. تو جب اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں بھی یہ کہنے کی اجازت نہیں دی، ہم مسلمانوں کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں، کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اللہ جس کو چاہے جس پہ مہربان ہو جائے، اور جس کو چاہے وہ عذاب دے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ سزا دے. فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، بے شک یہ ظالم تو ہیں، انہوں نے ظلم تو کیا ہے، شرک کرنا، اللہ کی نافرمانیاں کرنا، یہ ظلم تو ہے، مگر کس کا انجام کیا ہوگا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے نبی. تو ہم پھر کیسے ججمنٹل ہو سکتے ہیں، ہم پھر کیوں فوری فیصلے کرنے لگتے ہیں، ہم پھر کیوں کہہ دیتے ہیں یہ ایسا ہی ہے، بس یہی ہے. ہمیں کیا پتا کوئی مرنے سے پہلے توبہ کر لے، کوئی مرنے سے پہلے ایمان لے آئے، کوئی فاحشہ سے فاحشہ عورت ہے، ہم کیا جانے اس کا ایمان پہ خاتمہ ہو جائے اور اللہ معاف کرے، ہمیں کیا پتا ہمارا کس پہ خاتمہ ہونا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ جب ہماری موت آئے گی تو ہم کس سٹیٹ پہ ہوں گے. اور آج ہم فخر کرتے ہیں اور ججمنٹل ہوتے ہیں، اور اب ہم اپنا آپ بہت سمجھ لیتے ہیں چار لفظ پڑھ کے کہ اب ہم جس پہ جو مرضی کمنٹ کریں. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، اختیار اللہ کا ہے. یہ کنکلوڈ ہو رہی ہے نا بات یہاں پہ، یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، کسی اور کا اختیار نہیں ہے. یہ جو وہ کہتے ہیں نا کیا، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ نعت کے ایک کا شعر ہے نا. تو یہ کس نے کہا، یغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہے معاف کرے، وہ یعذب من یشاء، جس کو وہ چاہے عذاب دے. اس میں کسی اور کا اختیار نہیں ہے، اور ہم کس کے بارے میں پھر فتوے دے سکتے ہیں بخشش کے اور عذاب کے؟ ہمیں بھی کوئی اختیار نہیں ہے، یہ ہمارے فیصلے نہیں ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ غفور الرحیم، جو اس کی طرف پلٹ آتا ہے وہ غفور الرحیم ہے۔ تو آج سے ہم اپنی ڈکشنری سے یہ نکال دیں کہ ہم کسی کا کوئی کام دیکھیں اور اس کے بعد یہ کمنٹ کریں کہ بس اس کو تو اب، اس کا تو اب کوئی حال نہیں رہ گیا، بس یہ تو ختم اس کا معاملہ۔ نہیں، ہم اپنی فکر کریں ہمارا انجام کیا ہونا، نہ کہ یہ فکر میں لگیں کہ اس کے اوپر کیا ہوگا اور اس نے جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ تلاوت سنیں۔
وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم